نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگر یہ پاروں کے حساب سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن مجید کے نصف میں پہنچ گئے ہیں, اس لیے کہ ادھر ہمارے 14 پارے مکمل ہوئے ہیں, 16 ابھی باقی ہیں. البتہ یہ کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف, ان دونوں کے بارے میں یہ کہنا درست ہے کہ یہ قرآن مجید کے عین قلب میں عین درمیان واقع ہیں, اور یہ حکمت قرآنی کے دو بڑے عظیم خزانے ہیں. اور قرآن حکیم کی صورتوں میں جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے وہ ان میں بہت ہی نمایاں طور پر واضح طور پر سامنے آتی ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے تسبیح سے, سبحان الذی اسرا بعبدہ سبحانہ, اور سورہ کہف کا آغاز ہوگا تحمید سے, الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اور یہ دو کلمات بہت کمپلیمنٹری ہیں, التسبیح نصف المیزان و الحمد للہ تملؤہ. حضور نے فرمایا کہ تسبیح سے نصف میزان پوری ہو جاتی ہے اور الحمد للہ سے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. اس کا مفہوم کیا ہے اس وقت میں اس میں نہیں جا سکتا. پھر یہ کہ دونوں بالکل برابر ہیں اس اعتبار سے کہ 12 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ بنی اسرائیل اور 12 ہی رکوع ہیں سورہ کہف کے. فرق صرف یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی آیات 111 ہیں اور سورہ کہف کی 110 ہے, ایک آیت کا فرق ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی دو قل آئے ہیں, قل یعنی ایک تو چار قل ہمارے مشہور ہیں, چار قل سورتیں جو ہیں, قل یا ایھا الکافرون, قل ھو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یہ میں چار قل آپ کو بتا رہا ہوں. دو آیتیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں جو آخر میں آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے, اور دو ہی آیتیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں وہ آخر میں آئی ہیں سورہ کہف کے. اور یہ چاروں جو آیتیں ہیں یہ در حقیقت یہ بھی سورہ اخلاص کے مانند اور آیت الکرسی کے مانند یہ توحید الہی کے بہت بڑے خزانے ہیں. پھر ان میں واقعات جو تاریخ کے بیان ہو رہے ہیں, سورہ بنی اسرائیل کے ابتدا اور انتہا پر بنی اسرائیل کے تاریخ کے دو ادوار کا دوران ذکر ہے, اور سورہ کہف کے شروع میں اصحاب کہف کا معاملہ وہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے, اور آخر میں ذوالقرنین کا معاملہ وہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے. ان دونوں صورتوں کے شان نزول میں بھی ایک واقعہ جو ہے وہ مشترک ہے کہ جس طرح یہودیوں نے قریش کو یہ بات سجھائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو یہ بنی اسرائیل جو ہے مصر میں کیسے پہنچ گئے تھے, جس کے جواب میں کہ پوری سورہ یوسف نازل ہوئی, اسی طرح سوال کیے گئے تھے تین حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا, اس کا کیا واقعہ تھا, یہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے, ان کا کیا واقعہ تھا, یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا ہے. تو ان تینوں سوالوں کے جواب آپ کو ان دو صورتوں میں ملیں گے, سورہ بنی اسرائیل میں یا سجون کاری روح کے حوالے سے, اور سورہ کہف میں آپ کو اصحاب کہف کے حوالے سے اور ذوالقرنین کے حوالے سے. بہرحال اس کے علاوہ جو مشابہت ہے وہ انشاءاللہ دوران ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا, اس وقت اصولی طور پر اتنی باتیں ذہن نشین کر لیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ہستی جو لے گئی رات و رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے, مسجد اقصی کا ماحول یعنی فلسطین کا وہ علاقہ جو ہے, حضرت ابراہیم کا مسکن تھا, حضرت اسحاق کا مسکن تھا, پھر وہاں سینکڑوں جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے وہ دفن ہیں, اس اعتبار سے وہ ایک بہت ہی بابرکت ماحول ہے اس کا. ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے بہت زرخیز علاقہ ہے, بہت عمدہ سرسبز و شاداب علاقہ. لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم دکھائیں اسے یعنی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات میں سے کچھ آیات, انہ ہو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سفر معراج کا ذکر ہے، اور معراج کے سفر کے دو حصے تھے، ایک حصہ زمینی تھا یعنی مکہ مکرمہ سے اور یروشلم تک، اور دوسرا حصہ اس کا پھر آسمانی تھا۔ وہ یروشلم میں اس وقت جو صخرہ ہے چٹان جس پر قبہ بنا ہوا ہے بہت بڑا، وہ جو ایک گنبد بنا ہوا ہے، اس چٹان پر سے پھر حضور کا جو ہے آسمانی سفر کا آغاز ہوا ہے، وہاں سے آپ کو اوپر اٹھایا گیا ہے اور لے جایا گیا ہے ساتویں آسمان تک۔ تو یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ آتنا موسل کتاب و جالنا ہو حدل بنی اسرائیل، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی یعنی تورات، اور اسے ہم نے قرار دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ تورات کو حدل للناس نہیں کہا گیا، قرآن مجید جو ہے حدل للناس پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن تورات جہاں بھی قرآن میں ذکر آیا ہے حدل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس کی ہدایت کا جو لب لباب تھا وہ کیا تھا کہ کسی کو بھی میرے سوا اپنا کارساز نہ سمجھنا، توکل میرے سوا کسی اور پر نہ کرنا، یہ توحید کا خلاصہ ہے لب لباب ہے۔ ذریت من حمل اللہ معروف، اے وہ لوگ ہو جو ان کی اولاد ہو کہ جن کو ہم نے سوار کرایا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ، کیونکہ یہ حضرت سام کی اولاد ہیں، سامی نسلیں ہیں، تو گویا کہ ادھر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انہو کانا عبدن شکورا، یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا، علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضرت نوح۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، اور ہم نے مطلع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم دو مرتبہ زمین میں بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے، بہت زیادہ سخت سرکشی اور بغاوت، یعنی یہ کہ دو مرتبہ تمہاری کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ قابل اعتراض ہوگی دینی اعتبار سے، اور پھر دو مرتبہ گویا کہ تم پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے بھیج دیے تم پر اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت لڑائی والے تھے، بڑے جنگجو تھے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ تمہاری آبادیوں کے اندر گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور پھر وہ وعدہ جو ہے بہرحال پورا ہونا ہی تھا، پورا ہو کر رہا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے لوٹا دی تمہاری باری ان پر۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ساتھ بھی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہیں بنا دیا بڑی تعداد میں کثیر۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کچھ اچھا کیا تو اچھا کیا اپنے بھلے کے لیے۔ وَإِنْ أَسَاكُمْ فَلَهَا، اور اگر کچھ برا کیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا وبال بھی تم پر آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسری بار کے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، گویا کہ یہاں وہی الفاظ محذوف ہوں گے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، تو ہم نے تم پر پھر اپنے ایسے جنگجو بندے مسلط کر دیے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بِگاڑے، تمہارے حلیے بگاڑے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہوں مسجد میں جیسے کہ داخل ہوئے تھے پہلی بار۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ برباد کر کے رکھ دیں ہر اس چیز کو جس پر انہیں اختیار حاصل ہو جائے۔ ان آیات میں جو تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں ان کا میں تذکرہ ایمان پہلے بھی آپ سے کرتا رہا ہوں کہ تاریخ بنی اسرائیل کا جو زرعی عہد ہے، یعنی جو کہ ان کا خلافت راشدہ کا دور کہلا سکتا ہے، وہ تقریباً 1000 قبل مسیح سے لے کر 900 قبل مسیح تک ہے، اور یہ در حقیقت تین بادشاہوں کا دور ہے، بادشاہی کا، طالوت علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان کے بعد وہ بڑی عظیم سلطنت جو تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک شمالی جس کا نام اسرائیل تھا اور اس کا دارالخلافہ تھا سامریہ، اور دوسری جنوبی یہودی یہودیا اور اس کا دارالخلافہ تھا یروشلم۔ لیکن ان کے ہاں اخلاقی زوال آیا، دینی زوال آیا دونوں مملکتوں میں، شمالی مملکت میں ذرا زیادہ تیزی کے ساتھ آیا، تو تقریباً 731 قبل مسیح میں ان پر عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا، اور وہ شمال سے ان پر اسوری حملہ آور ہوئے، سیرینز جو سیریا میں رہنے والی بڑی جنگجو قوم تھی، انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن یہ کہ سلطنت یہودا جو تھی یہودی وہ برقرار رہی، لیکن اس پر بھی پھر بعد میں زوال کا وہی عمل آیا ہے۔ تو پھر بیبیلونیا جو عراق کا نام تھا اس زمانے میں، وہاں کا بادشاہ نبوکدنضر اس نے پے بہ پے حملے کیے 598 قبل مسیح سے لے کر 587 تک 11 سالوں کے دوران کئی حملے کیے، لیکن 587 قبل مسیح میں تو ایسا خوفناک حملہ کیا کہ تمام آبادی جو ہے آدھی قتل کر دی، آدھی کو وہ اپنا قیدی بنا کر بیبیلونیا لے گیا اور حیکل سلیمانی مسمار کر دیا۔ تقریباً 150 برس تک یہ مسجد بھی گری پڑی رہی، شہر بھی برباد رہا۔ اس کے بعد ذوالقرنین، چونکہ ان کا تذکرہ آئے گا سورہ کہف کے آخر میں، ذوالقرنین نامی ایک شخصیت ابری ایران میں، اور وہ ایران کے اندر جو پہلے دو ملک ہوتے تھے علیحدہ، ایک پارس اور ایک مادہ، ان دونوں کو ملا کر اس نے ایک بڑی سلطنت قائم کی، اور اس نے پھر جب فتوحات شروع کی ہیں تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا، بیبیلونیا کے اوپر حملہ کیا، اور وہ بڑا نیک شریف انسان تھا۔ اس نے پھر یہودیوں کو اجازت دے دی کہ تم واپس جا کر اپنا ہیکل بھی دوبارہ تعمیر کر سکتے ہو، اپنا شہر یروشلم بھی دوبارہ آباد کر سکتے ہو۔ تب یہ وہاں آئے تو ان کا ایک رینیسنس گویا کہ ایک طرح سے نشر کے ثانیہ قومی سطح پر ان کی ہوئی ہے، اور اس میں ذریعہ بنے ہیں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا واقعہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ان کے ہاں ایک بڑی عظیم مملکت قائم ہوئی، مکابی سلطنت کہلاتی ہے۔ وہ یوں سمجھیے کہ تقریباً 63 تک، 198 قبل مسیح سے لے کر اور 63 بفور کرائسٹ تک وہ مملکت قائم رہی ہے، بہت بڑی۔ لیکن اس کے بعد پھر ان کے اوپر حملے شروع ہوئے رومیوں کے، اور رومیوں نے انہیں اپنا بادگزار بنا لیا۔ کچھ عرصے رومیوں کی حکومت رہی بالواسطہ، لیکن پھر انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی رومیوں کے خلاف، تو پھر 70 میں ٹائٹس رومی جرنیل نے دوبارہ ایک زبردست حملہ کیا اور یروشلم کے 133,000 افراد ایک دن میں قتل کیے، اور دوبارہ وہ جو ہیکل بنایا گیا تھا اسے مسمار کر دیا۔ وہ ہیکل آج تک گرا پڑا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو پھر ملک بدر کر دیا تھا کہ تم فلسطین سے نکل جاؤ اور کہیں جہاں کسی سمائیں چلے جاؤ، چنانچہ کچھ یورپ میں چلے گئے، کوئی ایشیا میں آ گئے، کوئی افریقہ میں چلے گئے، مختلف ممالک کے اندر۔ اسے وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا، ہمارا دور انتشار۔ یہ دور انتشار ختم ہوا ہے پچھلی صدی جو تھی 20 عیسوی، اس کے آغاز میں، جب 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے انہیں یہ حق دیا گیا کہ وہ بھی آ کر واپس آباد ہو سکتے ہیں فلسطین میں۔ اس سے تو پھر جو داستان چلی ہے وہ پچھلی صدی کی لمبی داستان ہے، اور جو اسرائیل جیسے قائم ہوا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن یہاں در حقیقت جن انوار کا ذکر ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے اشارتاً جو ہے اجمالاً تذکرہ کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب بھی تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے وہی طرز عمل جاری رکھا جیسا کہ پہلے تھا تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو تو کافروں کے لیے احاطہ بنا ہی رکھا ہے، اس میں تو کافروں کو بالآخر جمع ہونا ہی ہے۔ اب وہ اگر تم رحمت چاہتے ہو اللہ کی تو اس کا راستہ کیا ہے؟ ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، اس قرآن کے زیر سایہ آ جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں ابھی اپنے آغوش میں لے لے گی۔ ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن جو ہے راستہ دکھا رہا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ويبشر المؤمنين، اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے، الذين يعملون الصالحات، جو نیک عمل بھی کرتے ہوں، ان لهم اجرا كبيرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ ذہن میں نوٹ کر لیجیے، یہاں پر اس صورت میں کئی دفعہ یہ بات آئے گی کہ اصل جو بیماری ہے انسان کی وہ آخرت پر ایمان کا نہ ہونا ہے۔ ورنہ اللہ کو بھی کسی نہ کسی شکل میں لوگ جانتے ہی ہیں، ایشور ہے، پرماتما ہے، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی تصور ہے، لیکن اصل میں جو انسان کے کردار اور اس کے اعمال کے اوپر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ، یہ یقین کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اپنے ہر قول اور ہر فعل کی جواب دہی کرنی ہے، اور اس پہ اس کا بدلہ جو ہے یا جزا یا سزا جو بھی ہو اس کو بھگتنا ہے۔ تو یہ یقین ہے در حقیقت کی جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ تو وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت دردناک عذاب۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے بدی جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے خیر، یعنی چونکہ انسان جو ہے شارٹ سائٹڈ ہے، اس کی نگاہ زیادہ دور تک نہیں جاتی، وہ کسی شے کو اپنے لیے اچھائی سمجھ لیتا ہے اور اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے اللہ یہ شے مجھے عطا کر دے، حالانکہ اس شے میں اس کے لیے شرط ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھا ہیں سورہ بقرہ میں اسان تکرہ شیئن وہو خیر لکم واسان تحب شیئن وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور کسی شے کو تم پسند کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو، تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے۔ تو انسان اپنی اسی دائمی میں اپنے لیے شر مانگ بیٹھتا ہے۔ وکان الانسان عجولا، اور انسان بہت جلد باز ہے، میں نے ابھی لفظ استعمال کیا شارٹ سائٹڈ ہے، ایک طرف یہ کہ اس کی نگاہ جو ہے بہت ہی تھوڑی دور تک جاتی ہے، آگے دیکھ نہیں سکتی، اور دوسرے یہ کہ جلد بازی ہے اس کے اندر۔ وجعلنا الليل والنهار آیتین، اور ہم نے دن اور رات کو اپنی دو نشانیاں بنا دیا ہے، فمحونا آیت الليل، پھر ہم نے مٹا دیا ہے، تاریخ کر دیا ہے رات کی نشانی کو، وجعلنا آیت النهار مبصرتا، اور دن کی نشانی کو ہم نے بنا دیا ہے سلجھانے والا روشن، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم تلاش کر سکو اپنے رب کے فضل کو، ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور تاکہ تم معلوم کر لیا کرو گنتی سالوں کی اور حساب، وکل شیء فصلناه تفصیلا، اور ہم نے ہر شے کی جو ہے تفصیل بیان کر دی ہے، وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه، اور ہر شخص کا ہم نے اس کی نحوست یا اس کی قسمت اس کی گردن میں آویزاں کر دی ہے۔ یہ طائرہ جو ہے اگر عام معنی سے کیے جائیں تو جو بھی انسان کا نصیب ہے یا قسمت ہے یا مقصوم ہے، جو بھی ہم اسے کہتے ہیں، تو وہ بھی گویا کہ وہ اس طائر میں آ جائے گا، لیکن عام طور پر یہ لفظ جو ہے تو یہ نحوست کے لیے استعمال ہوتا ہے، بدقسمتی کے لیے۔ ہر انسان کی اگر قسمت ہے یا بدقسمتی ہے تو ہم نے اسے اس کی اپنی جو ہے گردن اسے چپکا دیا ہے، ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب، ایک اعمال نامہ، جسے جو اس کو ملے گا کھلی ہوئی کتاب کے مانند، اقرا کتابت، اور کہہ دیا جائے گا کہ پڑھو اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم خود ہی کافی ہو آج اپنا حساب لینے کے لیے، کسی اور اکاؤنٹنٹ کی اور محاسب کی ضرورت نہیں ہے۔ من اهتدی فانما یهتدی لنفسه، جو کوئی بھی ہدایت پر آتا ہے تو وہ بہرحال ہدایت حاصل کرتا ہے اپنے ہی بھلے، اپنے ہی فائدے کے لیے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ بھی ہوتا ہے، تو اپنی ہی اس کی شامت اسی کو ملے گی۔ ولا تذر وازلۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو، ہر شخص کو اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، اپنے اعمال کی گٹھلی خود لے کر پیش ہونا ہے میدان حشر میں۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم ہرگز نہیں ہیں عذاب بھیجنے والے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ یہ مضمون میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ ایک تو عذاب ہے چھوٹے عذاب، جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے، لیکن ایک جو بڑا عذاب ہوتا ہے جو کسی قوم کو نسیم منسیہ کر دے، ختم کر دے، اس کی جڑ کاٹ دے، ایسے کر دے جیسے کہ وہ قوم کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ عذاب کبھی نہیں آیا کسی قوم پر جب تک کہ پہلے رسول کو نہ بھیج دیا جائے، اور رسول دعوت دے کر اتمام حجت کر دے، حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا واضح کر دے۔ پھر بھی اگر لوگ اڑے رہے باطل پر تو پھر ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پھر پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ جو ہے عذاب، عذاب الادنى اور عذاب سورہ سجدہ کی آیت میں آیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، چھوٹے چھوٹے عذاب وہ آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ بڑا عذاب جو ہے عذاب استیصال جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے، وہ رسول کے بھیجے بغیر نہیں آ سکتا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ کسی بستی کو ہم ہلاک کر دیں تو ہم اجازت دے دیتے ہیں اس کے جو مرفع الحال لوگ ہوتے ہیں، کھاتے پیتے لوگ، دولت مند لوگ، وہ پھر اس میں فَفَسَقُوا فِيهَا، اس میں خوب فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ان کے اوپر جو عذاب کی بات جو ہے ثابت ہو جاتی ہے، فدمرناها تدبیرا، اور پھر ہم اس کو اکھاڑ پھینکتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں اٹھا کر۔ وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا نوح کے بعد۔ وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں باخبر ہونے کے اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے۔ اللہ خود دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیا گناہ کر رہے ہیں، اللہ خود دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے کہ لوگ جو ہیں کس روش پر چل رہے ہیں۔ اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ من کانا یرید العاجلہ کا، اب یہ فیصلہ کن شے یہ ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ طے کر لے کہ وہ طالب دنیا ہے یا طالب آخرت ہے، یہ بڑا کروشل کوشچن ہے۔ اگر یہ آدمی طے نہیں کر پاتا کچھ ادھر بھی کچھ ادھر بھی، کچھ اس کی بھی خواہش ہے اس کی بھی خواہش ہے, آخرت بھی چاہیے لیکن دنیا کا بھی کوئی نقصان برداشت نہیں کرنا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ پھر مذبذبین بین ذالک, یہ پھر منافقت کا انداز ان کا کردار ہو جاتا ہے. ہاں یکسو ہو جائے آدمی, میری پرائرٹی نمبر ون کیا ہے؟ آخرت. دنیا پھر جتنی بھی مل جائے, ملے ملے نہ ملے نہ صحیح, لیکن آخرت ہے جو میرا مطلوب ہے. یا پھر شخص طے کر لے کہ نہیں میں تو دنیا ہی حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو وہ یکسو تو ہو جائے گا. ایسا شخص کم سے کم دنیا میں کامیاب ہو جائے گا, ورنہ یہ کہ اگر بین بین کہا تو نہ ادھر کامیاب نہ ادھر کامیاب, خسرت دنیا والا آخرہ. من کانا یرید العاجلہ, تھا جو کوئی بھی چاہتا ہو طالب بن گیا ہو, عاجلہ عاجلہ یہ گھر دنیا, دنیا کہتے ہیں جو سب سے قریب ہے, عاجلہ جو جلدی سے ہے ہمارے سامنے موجود ہے, نقد ہے دنیا کا, نقصان بھی نقد اور دفع بھی نقد, یہاں کی تکلیف بھی نقد اور یہاں کی راحت جو ہے وہ بھی نقد. اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید, تو ہم جلدی ہی دے دیتے ہیں اس کو اس دنیا میں جتنا کا ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ دنیا کے طالب بن جائیں تو جتنی دنیا آپ چاہتے ہیں اتنی آپ کو مل جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ساری عمر دنیا کے حصول کے پیچھے بھاگتا رہے اور دنیا اس کے ہاتھ میں آئے, لیکن یہ فرمایا ما نشاء لمن نرید, جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے ہم دنیا دے دیں گے. ثم جعلنا له جہنم, پھر اس کا مقام ہم قرار دے دیں گے جہنم, یصلاها مذموما مدحورا, جس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر. اس کے برعکس ومن اراد الاخرہ, تھا جو شخص کے ارادہ کر لے اور طالب بن جائے آخرت کا, لیکن اس کے ساتھ دو شرطیں ہیں, وسعا لها سعیہا, خواہشات پر نہیں, لیس بامانیتکم ولا امانیہ علی الکتاب, خواہشات سے کچھ نہیں ہوگا. وسعا لها سعیہا, اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کہ آخرت کے لیے کی جانی چاہیے. وہ مومن, اور وہ مومن ہو, فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی جو ہے وہ مشکور ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی. قُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ, باقی ہم جو یہ ہیں طالبان دنیا ان کو بھی اور طالبان عاقبت آخرت دونوں کو بھی, دنیا میں تو ہم کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے, آپ کے رب کا دسترخوان جو ہے کشادہ ہے, کھلا ہوا ہے, یہاں اہل ایمان بھی کھائیں گے اور کافر بھی کھائیں گے. وما کان عطاء ربک محظورا, اور آپ کے رب کی عطا جو ہے اور یہ جود و سخا کا دسترخوان ہے یہ کوئی بند نہیں کر سکتا. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض, دیکھو کیسے ہم نے دنیا میں بھی ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, تو گویا کہ اسی طریقے سے آخرت میں بھی فضیلتیں ہوگی, کوئی آخرت میں بلند تر مقام حاصل کرے گا, کوئی کم تر پر رہ جائے گا. ولل آخرت تو اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا, اور آخرت کے درجے تو بہت بڑے ہیں, اور وہاں جو تفضیل ہوگی فضیلت ہوگی وہ بھی بہت بڑی ہوگی. لا تجعل مع اللہ الہ آخر, اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ اور معبود نہ قرار دو. فتقعد مذموما مقصولا, کہ تم بیٹھ رہو گے الزام دیے ہوئے مذمت زدہ اور بے کس ہو کر, ہر طرف سے تمہاری جو ہے وہ آس ٹوٹ جائے گی اور مخذول ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی توفیق سلب ہو جائے گی. اس کے بعد جو دو رکوع آ رہے ہیں یہ اس اعتبار سے بڑا اہم مقام ہے قرآن مجید کا, جیسے کہ میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ سورہ انعام کے آخر میں ایک رکوع میں دین کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا, یہاں دو رکوعوں میں وہی آئے ہیں. اور چونکہ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اس کی مناسبت سے بھی سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ تورات کے جو احکام عشرہ ہیں, ٹین کمانڈمنٹس آف تورا, وہ در حقیقت ان کا قرآنک ورشن ہے جو یہاں پر ان دو رکوعوں میں آ گیا ہے. یہ قول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہ تورات کے جو احکام عشرہ تھے ٹین کمانڈمنٹس, ان کا قرآن مجید میں اس طور سے ان دو رکوعوں کے اندر بیان آ گیا ہے. اب اس میں آپ گنتی کرتے جائیے گا کہ وہ احکام کتنے آئے اور کون کون سے آئے. سب سے پہلا, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے کہ ہرگز نہیں پرستش اور بندگی کرو گے کسی کی سوائے اس کے. نمبر ایک توحید. نمبر دو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک. نمبر تین, بلکہ اسی میں والدین میں, اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس بڑی عمر کو, فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, تو انہیں اف تک مت کہو, وَلَا تَنْهَرْهُمَا, نہ انہیں جھڑکو, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے ساتھ بات کیا کرو بہت ہی عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور ان کے سامنے جھکا دو اپنے کندھوں کو عاجزی کے ساتھ, عز کے ساتھ, من الرحمہ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور دعا کیا کرو کہ پروردگار میرے ان دونوں والدین پر, والد اور والدہ پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. نمبر تین اب آ رہا ہے, ربکم عالم و بمافی نفوسکم. چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اتنی دور کی عمر کو پہنچ جائیں, ارذل العمر جسے کہا گیا ہے, کہ ان کے حواس ٹھیک نہ رہے, ان کے سوچنے سمجھنے کی فیکلٹیز اور صلاحیتیں جو ہیں ساتھ نہ دے رہی ہوں. تو اب یہ کہ ان کی ہر بات اور ہر خواہش, ان کی فرمائش پوری نہیں کی جا سکتی, اور بعض وقت ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی سختی کے ساتھ بھی انہیں رد کر دینا پڑے ان کی کسی بات کو. اب اس کو لیا ہے یہاں پر کہ اگر ایسا کرنا پڑے تو ربکم عالم و بمافی نفوسکم, تمہارا رب خوب واقف ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. اگر تمہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑ رہا ہے اور مجبوراً اور اس پر تمہیں خود دکھ ہو رہا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں ایسا, لیکن یہ کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. جب والدین جو ہے ان کی سمجھ جو ہے قائم نہیں رہی ہے, اور وہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ بہت بوڑھے ہونے کے بعد انسان بچوں کسی اس کے اندر جو ہے وہ خصلتیں خوف کراتی ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ پھر کچھ روک ٹوک کرنی پڑتی ہے. ربکم عالم و بمافی نفوسکم, لیکن جو کچھ تمہارے دلوں کی حالت ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے. ان تکونوا صالحین, اگر تم نیک ہوئے خود, فانہ کان للاوابین غفورا, تو یقیناً وہ جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اگر کبھی کوئی سختی تھوڑی بہت کمی پڑ جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, اس کی امید دلائی گئی. اب نمبر چار, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو, یعنی ان کا ایتاء مال, ان کی مدد, ان کی کوئی مشکل ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش, اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور نمبر پانچ یہ کہ فضول خرچی نہ کرو. ایک ہے اسراف, اسراف ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, وہ بھی بری شے ہے, لیکن تبذیر یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے خرچ کرنا, فضول خرچ کرنا. شادی بیاہ کے اندر قمقمے لگا رکھے ہیں اتنے, پورا علاقہ جو ہے وہ قیدور بنایا ہوا, یہ ختم کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ تمام دکھاوے کے لیے جو خرچ ہوتے ہیں یہ تبذیر ہے, اور اس تبذیر کی کتنی شناعت ہے. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ جو مبذرین ہیں یہ فضول خرچ کرنے والے اور صرف نام و نمود کے لیے دولت اڑانے والے, یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور یقیناً شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, یہ چھٹا حکم ہے, اگر تمہیں ان سے اعراض ہی کرنا پڑ جائے, یعنی قرابت دار ہے, کوئی مدد آپ سے مانگنے آیا ہے لیکن آپ خود اس وقت ہاتھ آپ کا تنگ ہے, آپ نہیں دے سکتے, یا کوئی سائل ہے آپ اس کا سوال جو ہے پورا نہیں کر سکتے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا, اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑے, اس لیے کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے اپنی جو ہے کشادگی پیدا کر دے, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, تو ان سے بات کم سے کم نرمی کے ساتھ کرو, جھڑکو نہیں انہیں. سائل کو یا کسی اور بھی جو بھی آئے حاجت مند آئے, اسے جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. اما سائل فلا تنہر, یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر خطاب کر کے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا ہے. ولا تجعل يدك مغلولة, یہ ساتویں بات ہے بہت اہم, اور نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردنوں کے ساتھ چپکا لو. یہ در حقیقت ایک استعارہ ہے بخل کے لیے, کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے. ہاتھ کھولنا, ہاتھ کھلا ہوا ہونا یہ کہ خرچ کرنے کے لیے آدمی ہر وقت تیار رہے, اور ہاتھ جو ہے گردن سے بندھا ہوا ہے. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك, نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گردنوں کے ساتھ باندھ کر رکھ دو کہ اس سے کوئی پیسہ کبھی نکلے ہی نہ کسی غریب کے لیے. ولا تبسطا كل البسط, اور اسے پورے کے پورے کو کھول بھی نہ دو, یعنی ایسی بھی جو ہے بہت زیادہ دولت اڑا دی جائے اپنے خیرات کے اندر کہ خود بھی فقیر ہو کر آدمی بیٹھ جائے, یہ بھی مناسب نہیں. حضور اس کو بھی روکتے تھے. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میں اپنا ساری دولت, اپنی ساری ملکیت جو ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نہیں, تم اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو دنیا سے, تو یہ پسندیدہ بات نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میں آدھا دیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں, آدھا بھی نہیں, آدھا بھی بہت زیادہ ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا میں تہائی حصہ دیتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, تہائی قبول کرتا ہوں. وہ سلس و کثیر, اور تہائی بھی بہت ہے. تو اس میں بھی ایک اعتدال کی ضرورت ہے. اسلام جو ہے وہ ایک اوسط راستہ, اعتدال کا راستہ بتاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنا سب کچھ دے دیا ایک وقت میں, جذبات کے اندر آ کے آپ نے سب کچھ اپنا لٹا دیا, بعد میں ہو سکتا خود پچھتائیں کہ میں نے کیا کیا, جذبات کے اندر کیا کر بیٹھا میں, یہ میں غلط کام کر بیٹھا. تو اس سے یہ کہ درمیانی راہ ہونی چاہیے. اگر تم ایسا کرو گے کہ اپنا ہاتھ پورا کا پورا کھول دو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر اور ہارے ہوئے, تھک ہار کر بیٹھ رہو گے. آگے آئیے آٹھویں بات, ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یقیناً یہ آپ کا رب ہے کہ جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے اور خوب دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے. یعنی یہ کہ آپ فرض کیجیے اپنے کسی رشتے دار کی حالت کو چاہتے ہیں کہ بہتر بنائیں, آپ نے اسے کچھ پیسے دیے, بھائی دکان شروع کر لو, کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا وہ دکان بھی صاف کر دی اس نے, اور یہ کہ اب پھر وہ خالی ہاتھ ہے. پھر آپ نے کوئی اور کوشش کی کہ کسی اور طریقے سے اس کا معاشی معاملہ درست ہو جائے, اس کے اندر بھی وہ ناکام ہوا. تو مطلب یہ کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے, کسی کی حالت بدل دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے. یہ اختیار اللہ کا ہے, مطلب کہ وہ کسی کا جو حالت ہے وہ کسی کے لیے کشادگی پیدا کر دے یا کسی کے لیے تنگی پیدا کر دے, یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ اپنے بندوں کے حالات سے کے علم پر مبنی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی کشادگی اس کے لیے وبال جان بن جائے, یا اگر اس کے پاس فراغت آ گئی, پیسے زیادہ آ گئے, تو عیاشیاں کرے گا, بدماشیاں کرے گا اور اس سے جو ہے اپنی عاقبت برباد کر دے گا, تو اس کے لیے فقیری ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس بندے کے لیے کون سی شے بہتر ہے, وہ خبیر ہے اور بصیر ہے. آگے نویں بات, ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے خوف سے. نحن نرزقہم و ایاکم, ہم ہی ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطاً کبیرہ, یقیناً ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے. یہ ہے وہ معاملہ جو پہلے تو انڈیویجول بیسس پر ہوا کرتا تھا کہ لوگ غریب ہیں, غربت میں, یا بچہ پیدا ہو گیا ہے, کہاں سے کھلائیں گے, کہاں سے اس کے لیے دودھ کا بندوبست ہوگا وغیرہ وغیرہ, اور بچے کو قتل کر دیا. لیکن آج آپ کو معلوم ہے یہ ایک بڑے فلسفے کی حیثیت سے کہ پوری دنیا میں جو ہے بس کنٹرول اور آبادی کا کنٹرول, یہ کھانے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, خوراک اتنی نہیں بڑھ رہی ہے, لہذا اس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ در حقیقت بس کنٹرول کا اور پاپولیشن پلاننگ, یہ بھی در حقیقت کسی بنیاد پر ہے کہ اللہ کی رزاقیت پر اعتماد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا رزق ہے, اس کے خزانے جو ہیں وہ بے انتہا ہیں, ان کے کوئی جو ہے بے قرار ہیں اس کے خزانے, اس کے کوئی کنارے نہیں ہیں, نہ پیدا کنار. لیکن وہ یہ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایشو کرتا ہے وہاں سے اندازے کے مطابق, سارے خزانے ایک دم نہیں کھول دیتا, بلکہ یہ کہ وہ اندازے اور ضرورت کے مطابق وہاں سے ایشو کرتا ہے. لہذا اگر آپ کی پاپولیشن بڑھ جائے گی تو اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا, کوئی ذریعہ کوئی سورس کھول دے گا اپنے رزق کی. جیسے کہ آج کل ہمیں معلوم ہے کہ سی فوڈ ایک بہت بڑا خزانہ جو ہے ہمارے لیے خوراک کا, وہ معلوم ہوا کہ سمندر کے اندر موجود ہے, جس کی طرف پہلے لوگوں کا دھیان تھا ہی نہیں. نہ ڈیپ سی میں جا کر کہیں کوئی چیز جو ہے پکڑی جا سکتی تھی, صرف یہ کہ ساحلوں کے کنارے کنارے جو مچھلیاں آ گئی انہیں بیچاریوں کو پکڑ لیا, باقی اس سے آگے تو ہماری پہنچ نہیں تھی. اب جس طریقے سے کہ ان کا ایک پورا سلسلہ ہے, یہ پوری سائنس ہے, پوری ٹیکنالوجی ہے مچھلیوں کا پکڑنا, اور بڑے بڑے جو ہیں ہزاروں ٹن کے جو جہاز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کے بھر کر آتے ہیں, تو اس سے اندازہ کیجیے کہ خوراک اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے لا سکتا ہے, ابھی ہمیں کیا پتا ہے. تو ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم ان قتلہم کان خطاً کبیرہ. دسویں بات, ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو, یقیناً وہ بہت بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے. گیارہویں بات, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور مت قتل کرو کسی انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. یعنی اگر کسی انسان نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہے تو اس کے قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے, شادی شدہ ہے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کیا جا سکتا ہے, اور مسلمان تھا مرتد ہو گیا تھا اسے قتل کیا جا سکتا ہے. تو قتل کرنے کے ضمن میں بس چند جو شکلیں ہیں شریعت کے اندر, یا پھر کافر ہے, کافر حربی ہو جنگی حالت کے اندر جبکہ جنگ ڈکلیئر ہو اسے قتل کیا جا سکتا ہے. تو احادیث میں آتا ہے کہ ان چار صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو قتل کرنا کسی صورت میں کسی وقت ہرگز 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 جائز نہیں. کافر کا قتل بھی صرف حربی کا جس سے جنگ ڈکلیئرڈ ہے, یہ نہیں کہ آپ نے جس کافر کو چاہا مار دیا اور آپ نے سمجھا کہ بڑا آپ نے وہ نیکی کا کام کیا, نہیں, بہت بڑا گناہ ہے. خاص طور پر اسلامی ریاست کا ذمہ جو ہے اس کی جان تو جتنی مسلمان کی جان محترم ہے اتنی ہی محترم ہوتی ہے, اس کی جان کی حفاظت اتنی کی جائے گی اسلامی ریاست میں, کسی ذمہ کی نہیں. لہٰذا ان چار میں اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کسی انسان کو قتل کرنے کی. بارہویں بات آ رہی ہے یہاں پہ, کیونکہ ایک ایک چیز کے جو ہے زیادہ کھول کر اب اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے, اس لیے یہاں گنتی بڑھ رہی ہے, وہ ٹین کمانڈمنٹس جو ہے یہاں زیادہ بن جائیں گے, اس لیے کہ ہر معاملے میں ذرا اس کے مختلف پہلوؤں کو بھی سب کلازز جسے کہنا چاہیے, کلاز ون کلاز ٹو, لیکن ہر کلاز کے ساتھ کچھ سب کلازز بھی آ رہے ہیں. بارہویں بات کیا ہے, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل, اور جو کوئی بھی ناحق قتل ہو جائے تو اس کے جو ولی ہیں جو وارث ہیں ان کو اب ہم نے قوت عطا کر دی ہے, ان کے ہاتھ میں طاقت عطا ہو گئی, لیکن وہ بھی قتل نہ کرے حد سے بڑھ کر. یعنی مقتول جو ہے اس کے ورثا قاتل کو قتل کر سکتے ہیں، انہیں حق حاصل ہے، اگرچہ اس کے لیے جو حکومت وقت ہوگی وہ ذریعہ بنے گی، یہ نہیں کہ خود ہی جا کے قتل کر دیں، حکومت جو ہے اس کو پکڑے گی قاتلوں کو، ان کو جو ہے اس پر جرم ثابت ہوگا، ثابت ہو جائے گا تو پھر جو مقتول کے جو ورثا ہے وہ قتل کر سکیں گے، لیکن اس میں بھی حد سے نہ بڑھے، یعنی یہ کہ زیادہ تکلیف دے کے قتل کرنا یا مسلح کرنا، اس کے کان اور ناک وغیرہ کاٹنا، اس کی اجازت نہیں ہے. بلا یسرف القتل انہ کان منصورا، جو یہ وارث ہوگا مقتول کا اس کی لازمن مدد کی جائے گی، اسلامی ریاست جو ہے اس کی پشت پر کھڑی ہوتی ہے، اس کی طاقت کے بل پر در حقیقت یہ قصاص کا معاملہ چلتا ہے. 13 نمبر پر ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو مگر بہترین طریقے پر، بڑی احتیاط کے ساتھ، کہیں اس کا مال تمہارے پیٹ میں نہ چلا جائے. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ جائے، سن بلوغ کو پہنچ جائے. وہ اوفو بالعہد، یہ اب تولواں ہو گیا، اور عہد پورا کیا کرو، جب بھی معاہدہ ہو جائے، جب بھی کوئی وعدہ کر دو تو اس کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ عہد جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پرشش ہوگی. اور پھر 15 وہ اوفو الکیل اذا کلتم، جب تم پیمانہ ناپ کر کسی کو کوئی چیز دے رہے ہو، کوئی دکاندار ہے دے رہا ہے، کسی اور جگہ پر کوئی ناپ ہو رہا ہے، تو وہ ناپ جو پورے پیمانے کے ساتھ ہو. اور 16 نمبر پر اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، جب تولو وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب وزن کرو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، ترازو کی سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کرو. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ مفید بھی. نمبر 17 ولا تقف ما ليس لك به علم، اور دیکھو کوئی کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، یقیناً تمہیں جو ہم نے کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل یا دماغ دیا ہے، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے اس کا استعمال کیا یا نہیں کیا. یہ در حقیقت قرآن مجید کی تعلیم کا وہ مرکزی نقطہ ہے کہ جس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جو تہذیب حاضر ہے اور یہ ٹیکنالوجی وغیرہ اور سائنس کی ترقی جو ہے، اس کا آغاز کرنے والا قرآن مجید ہے. منطق استقرائی اس نے شروع کی، کائنات کو دیکھو، کھول آنکھ، فرق دیکھ، فضا دیکھ، اور یہ ساری جو ہے مشاہدے کر کے نتیجے اخذ کرو، استنباط کرو، استدلال کرو، اس سے علم کی بنیاد پر قائم کرو اپنے موقف کو. توہمات نہیں، توہمات خام خواہ کا ایک تصور ہے کہ یہ زلزلہ کیسے آتا ہے، کہ یہ ایک بیل ہے اور اس بیل کے سینگوں کے اوپر دنیا رکھی ہوئی ہے، تو زلزلہ اس کا ایک سینگ تھک جاتا ہے تو ذرا اس کو بدل کے دوسرے سینگ پر لاتا تو زلزلہ آ جاتا ہے. اچھا اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ کچھ نہیں. لہذا اب یہ کہ تمام توہمات کو ختم کر کے اور حقائق پر بنیاد رکھنا، یہ جو کہ جدید دور کا اصل میں یوں سمجھیے کہ اس کا اصل اصول ہے کہ فیکٹس جو ہیں ان کے اوپر اپنی جو ہے موقف پر بنیاد رکھی جائے، جو ویریفائبل فیکٹس ہیں سائنس کے ذریعے سے معلوم ہو رہے ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، ان سے استدلال کیا جائے، استنباط کیا جائے، اور اس سے جو فورسز آف دی نیچر ہیں ان کا علم حاصل کر کے پھر اس قابل ہو جائیں کہ ہم ان فورسز آف دی نیچر کو استعمال کر سکیں، ایکسپلائٹ کر سکیں. تو اس کا اصل میں جو آغاز ہے قرآن مجید کے اس اصول سے ہوا ہے کہ ولا تقف ما ليس لك به علم، توہمات کے پیچھے نہ پڑو، اس کا جو ہے اس کی پیروی نہ کرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، یقیناً سماعت اور بصارت اور دل اور دماغ جو ہم نے تمہیں دیے ہیں یہ سب اس لیے ہے کہ ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ استعمال کیا تھا کہ نہیں. اور یہ نمبر 18 ولا تمشي في الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، تکبر اللہ کو پسند نہیں، انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کی نگاہ میں تکبر. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم چاہے کتنے ہی پاؤں مار کر چلو، جیسے آدمی اکڑ کر چلتا ہے تو پاؤں مارتا ہوا چلتا ہے زمین پر، چاہے کتنا ہی پاؤں مار کر چلو گے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو گے اور کتنا ہی چورا چڑھا لو گے اوپر، لن تبلغ الجبال طولا، ہمارے پہاڑوں کے برابر اونچائی کو نہیں پہنچ سکتے. تو ہماری تخلیقات کو دیکھو اور اپنی حیثیت کو پہچانو. تمہیں جو ہے وہ ہم آگے آ کے پڑھیں گے سورہ فرقان میں، عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین میں چلتے آہستگی سے، فروتنی سے، عاجزی کے ساتھ، ان کی چال میں بھی کوئی فخر اور جو ہے کوئی تمکنت نہیں ہوتی، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ غلام جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے. تم سب اللہ کے غلام ہو، عبد ہو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں ان میں سے جو بری چیزیں ہیں آپ کے رب کو بہت ہی ناپسند ہیں. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانب وحی کی ہے آپ کے رب نے، از قسم حکمت، یہ حکمت قرآنی، میں نے کہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ حکمت قرآنی کے دو عظیم خزانے ہیں، یہ اصل میں باتیں جو ہم نے ابھی گنی ہیں، بقیرے کو تو ایک ایک بات چھوٹی چھوٹی سی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ انسانی تمدن، انسانی تہذیب، انسان کا جو معاشرت ہے اس کو ان اصولوں پر استوار کیے جائے تو اس میں جو ہے اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور ان میں سے کسی ایک شے کے بارے میں بھی انسان افراط یا تفریق میں مبتلا ہو جائے تو پھر فساد پیدا ہو جائے گا، ہر طرح سے جو ہے ظلم ہوگا، بے چینی ہوگی، بے کلی ہوگی، کسی کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ حکمت کے بڑے بڑے موتی ہیں کہ جو ہم نے ہمارے سامنے اس وقت آئے ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے ان چیزوں میں سے کہ جو آپ کے رب نے اے نبی وحی کی ہیں آپ کی جانب حکمت کی قسم کی۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، پھر آخر میں ایک اور بات جو شروع میں تھی، قضا ربک اللہ تعبدوا الا اياہ، جو توحید تھی وہ شروع میں بھی آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ہرگز مت پوجو کسی کو، ہرگز پرستش نہ کرو کسی کی سوائے اس کے، وہ توحید عملی ہے اور یہ ہے توحید عقیدہ۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ، یہ عقیدہ رکھنا کسی کے بارے میں، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ اولاد دے سکتا ہے، یہ فلاں کام کر سکتا ہے، یہ سواری کر سکتا ہے، یہ چھوڑ چھڑوا سکتا ہے، یہ عقیدے کی باتیں۔ تو جو توحید عملی ہے کہ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور یہ توحید عقیدہ ہے کہ اللہ کے تصور الوہیت میں کسی کو شامل نہ کیا جائے۔ تو یہ ساری 18 باتیں جو آئی ہیں، بلکہ 19 ہو گئی ہم، تو یہ سمجھیے کہ اول و آخر کیا ہے، توحید۔ اگر تم ایسا کرو گے، ولا تجعل مع اللہ الہ آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، تو تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں، ملامت زدہ ہو کر اور دکے دیے جا کر، دکے دل لے کر تمہیں جہنم میں ٹھوس دیا جائے گا۔ افا اصفاکم ربکم بالبنین، کیا اللہ نے تمہیں تو پسند کر لیا ہے بیٹوں کے لیے، تمہیں بیٹے پسند ہیں، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور خود اس نے جو ہے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، اور انہیں بیٹیاں بنا لی ہے فرشتوں کی شکل میں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ تم بہت بڑی گستاخی کی بات ہے جو زبان سے نکال رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے تو پھیر پھیر کر گردش دے دے کر سمجھایا ہے اس قرآن میں تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں، لیکن ان کے بدکنے میں، ان کے نفور میں اور ان کے دور بھاگنے ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اے نبی ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور آلیہ بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اِذَا لَبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو پھر وہ ضرور کوشش کرتے کہ جو عرش والا ہے اس پر چڑھائی کرے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، اس کے نیچے اگر کوئی نواب ہیں، کوئی راجے ہیں، مہاراجے ہیں، تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مہاراجہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں امبیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ کیوں نہ اصل تخت کے اوپر ہم قبضہ کریں۔ تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی حادثہ کائنات کے اندر ہوتا رہتا اگر کوئی آلیہ ہوتے اور اللہ کے سوا۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوًا کبیرہ، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کی بلندی جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو سب دہ لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اس کی تسبیح میں مصروف ہیں، والارض اور زمین بھی، ومن فیہن اور جو بھی ان سب میں ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَإِن مِّن شَئِئٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور پوری کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی تسبیح اور تحمید نہ کر رہی ہو، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہر ایک شے کو اللہ نے اپنی زبان دے رکھی ہے، وہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہی ہے۔ انہو کانا حلیما غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت تحمل والا ہے، بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یعنی پڑھ کر سناتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم آپ کے مابین اور ان لوگوں کے مابین جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو غیر مرئی ہے، چھپا ہوا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے اصل شے کیا، لا یومنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ قرآن جو ہے بس وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، گویا کہ ان کے درمیان جو ہے ایک پردہ حائل ہے کہ وہ اس کو کچھ سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃً، اور ہم رکھ دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر پردے، ان یفقہوہ کہ وہ اس کو سمجھ نہ پائیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ہم رکھ دیتے ہیں بوجھ ثقل جس سے کہ وہ سن نہ پائیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں توحید کے ساتھ خالصتاً اسی کے لیے، وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو وہ پھر نفرت کے ساتھ بدک کر اپنی پیٹھوں کے بل بھاگنے لگتے ہیں. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا سننے کے لیے آتے ہیں جبکہ وہ سنتے ہیں کان لگا کر آپ کی طرف. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اور جب وہ علیحدگین میں مشورہ کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک ایسے شخص کی کہ جس کے اوپر جادو چل گیا ہے. انظر کیف ضربوا لك الامثال، اے نبی دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، فضلوا تو یہ بہک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا تو اب یہ کہیں سیدھا راستہ نہیں پا سکتے. وقالوا اور وہ کہتے ہیں، اذا كنا عظاما ورفاتا کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، اینا لمبعوثون خلقاً جدیدا تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا ایک نئی تخلیق میں، یعنی کیسے ہوگا. یہ تعجب کے ساتھ کہتے ہیں، قل کونوا حجارتاً او حدیداً، اے نبی ان سے کہیے کہ ہڈیاں اور چورا چورا ہونے سے بھی آگے بڑھ کر خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، اور خلقاً مما یکبر فی صدورکم یا کوئی اور ایسی شے بن جاؤ جو تمہارے نزدیک اور زیادہ مشکل ہو تمہارے جیوں کے اندر. فتح یقول میں یعید ہونا تو پھر یہ کہیں گے اچھا پھر ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا. بولے لذی فترکم اول مرہ، کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. فتح یلغزون الیہ رؤوسہم پھر وہ اپنے سروں کو بٹکائیں گے آپ کے سامنے، وہ یقولون اور کہیں گے متا ہوں، اچھا کب ہوگا یہ. قل عسا یکون قریبا، کہہ دیجیے شاید کہ وہ قریب ہی آ چکا ہو وقت. یوم یدعوکم جس دن کہ وہ تمہیں پکارے گا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے قبروں سے نکل آؤ گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور تم یہ گمان کرو گے کہ نہیں رہے ہو تم مگر بس تھوڑا سا عرصہ دنیا میں اور یہ قبر میں بس تھوڑا سا عرصہ گزارا تھا. وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي أَحْسَنُ اور اے نبی میرے بندوں سے یہ کہیے کہ وہ بات وہ کیا کریں جو بہت اچھی ہو، اچھے انداز میں بات کریں، کوئی تلخی نہ ہو اس کے اندر، کوئی لٹ مارنے کا انداز نہ ہو. کیونکہ کشاکش تو چل رہی تھی، ایک طرف اہل ایمان ہے اور ایک طرف جو ہے یہ تقریباً سن 11 نبوی میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، ہجرت سے بہت ہی متصل قبل، اسی میں پھر نماز پنجگانہ کا حکم آیا ہے، اسی میں آپ کو معلوم ہے معراج کا ذکر آیا ہے. تو یہ زمانہ وہ ہے جبکہ کشاکش جو ہے اہل ایمان اور اہل کفر کے مابین اپنی پوری شدت کو پہنچی ہوئی تھی. تو اس میں یہ کوشش کرتے تھے پرووک کرنا کہ کافر چاہتے تھے کسی طرح مسلمان جو ہے تشدد پر آمادہ ہو جائیں، ان کو غصہ دلائیں تاکہ جھنجھلا کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ ہمارے لیے پورا اخلاقی جواز فراہم ہو جائے کہ ہم انہیں کچل دیں. اس لیے یہاں یہ ہدایت دی جا رہی ہے، کل عبادی یقول النتی احسن، میرے بندوں سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بات کیا کریں بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ. ان شیطان ینزہ بینہم، شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کے مابین جھڑپ کرا دے. ان شیطان کان الانسان عدو مبینہ، یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے. این یشاء یرحمکم او این یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا اور اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر ان کا ذمہ دار بنا کر یا ان کا مستر یا داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تیسرے پارے کی پہلی آیت. یہاں نبیین کا سلسلہ آیا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بعض پر. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داود کو ہم نے زبور عطا فرمائی. قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہیے ان سے ان مشرکوں سے، پکارو ان کو جنہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہیں یا کسی درجے میں انہیں بھی الوہیت حاصل ہے. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو انہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکے یا کوئی صورتحال کو تبدیل کر دے. اولئک الذین یدعون, یہ جنہیں یہ لوگ پکار رہے ہیں, اور یہاں پہ پکار رہے ہیں کس کو, یا فرشتوں کو یا اولیاء اللہ کو, انبیاء کی روحوں کو اگر پکارتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ آیت ہے. اولئک الذین یدعون, وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں, یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ تو خود اپنے رب کے قرب کی تلاش میں ہیں. ایہم اقرب, یہ کون ان سے قریب سے قریب تر ہو جائے, یعنی وہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا سورہ مائدہ میں, جب اب تک وہ الہی وسیلہ اللہ کا قرب تلاش کرو, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالم برزخ میں بھی یہ معاملہ جاری رہے گا. اللہ کے یہ نیک بندے جو ہیں, فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں اور ان کی ارواح ہیں, تو ان کے درمیان یہ کہ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا عمل جو ہے جاری رہے گا. وہ یرجون رحمتہ, اور وہ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. وہ یخافون عذابہ, اور اس کے عذاب سے ڈرتے اور لرزاں اور ترساں رہتے ہیں. ان عذاب رب کا کانا محضورا, یقین آپ کے رب کا عذاب ایسی ہی شے ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور کوئی ایسی بستی نہیں ہے جسے ہم ہلاک نہ کر دیں گے قیامت کے دن سے پہلے. ظاہر بات ہے قیامت کے دن سے پہلے تو پوری دنیا ہی کے اوپر تباہی آنی ہے. او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا, یا یہ کہ اس پر کوئی بہت بڑا عذاب جو ہے وہ ہم بھیجیں گے. کہا نہ ظال کا پھر کتاب مستورہ, یہ چیزیں جو ہیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, موجود ہیں. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ, اور ہمیں نہیں روکا ہے اس سے کہ ہم معجزے دکھائیں اور معجزے اور نشانیاں بھیجیں. إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ, مگر اس بات نے اگلوں نے ان کو جھٹلایا تھا, یعنی کسی نے ان معجزات کو نہیں مانا اور ان کی بنا پر کوئی شخص جو ہے کفر چھوڑ کر اسلام میں نہیں آیا. تو جب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا تو ہم نے اسے دکھانا جو ہے وہ بند کر دیا. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً, اور ہم نے ثمود کو ناکہ دی تھی, وہ اونٹنی دی تھی تاکہ ان کو سجھائی دے جائے, حقیقت سے نظر آ جائے. فَظَلَمُوا بِهَا, تو انہوں نے اس پر ظلم کیا, اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, اور ہم جو نہیں بھیجتے ہیں در حقیقت کی تمام نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ, اور یاد کیجیے جب کہ آپ کے رب نے کہا کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو تمام انسانوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اب یہ چیز ایسی تھی کہ جو انسانی تصور کے لیے کہ اللہ کیسے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, اب اس سے بڑی بڑی بحثیں اٹھ جاتی ہیں, وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود, اس کی بحثیں جو ہیں بڑی بڑی جو باریک بحثیں ہیں. تو یہ اصل میں چند چیزیں گنوائی جا رہی ہیں کہ یہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے امتحان کے لیے کہ جن میں کجی ہے وہ ان بحثوں میں الجھ کر رہ جائیں گے. جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ آیات متشابہات بھی ہیں اور آیات محکمات بھی ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں زیر ہے, کجی ہے, وہ آیات متشابہات جو ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, لیکن حالانکہ اس کا صحیح علم صرف اللہ کو معلوم ہے. تو اس قلنا لقا ان ربک احاطہ بالناس, اب احاطہ کیسے ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا, اللہ کیسے نزول فرمائے گا, بھائی اس چکر میں جواب مت پڑھو, اللہ نزول فرمائے گا بس, قرآن نے بتایا ہے, حدیث بتا رہی ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں. کیسے یہ ہم نہیں جانتے, اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے, کیسے کیا اس کی بھی آنکھیں ہیں اسی طرح کی, کیا وہ بھی روشنی کا محتاج ہے کہ روشنی ہو تو دیکھ سکے, معاذ اللہ, اس کا دیکھنا ان چیزوں سے ماورا ہے, ورا الورا ثم ورا الورا, بس جو اس کا اصل ایسنس ہے وہ دیکھتا ہے, وہ بصیر ہے, وہ سمیع ہے, کیسے سنتا ہے, کیا اس کے کان ہیں, ہم نہیں جانتے. واللہ اعلم. اجعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس, اور ہم نے جو آپ کو دکھایا تھا یعنی جو مشاہدہ کرایا معراج میں, جو آپ ہم نے آپ کو دکھایا وہ بھی لوگوں کے آزمائش کے لیے, کیونکہ اس کے بعد ظاہر بات ہے جب حضور نے خبر دی کہ میں راتوں رات یہاں سے مکے سے گیا تھا یروشلم, اور یروشلم سے پھر ساتھ میں آسمان تک, اور پھر میں واپس آیا, اور پھر وہاں سے یروشلم سے پھر واپس مکے آ گیا, اور کوئی وقت نہیں ہوا, بلکہ جیسے جب گئے تھے آپ تو آپ کے گھر کی کنڈی جب آپ نے دروازہ کھولا ہوگا تو جو ہل رہی تھی, تو واپس آئے ہیں تو اسی طرح ابھی ہل رہی تھی, ابھی اتنا وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ کنڈی جو ہے اس کی حرکت ختم ہو جائے. اور وضو کا پانی جو کہ آپ وضو کر کے گئے تھے تو وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا, وہ بھی ابھی خشک نہیں ہوا تھا, تو کوئی وقت لگا ہی نہیں ہے, آنے واحد کے اندر یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے. یہ سب بھی ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش بنانے کے لیے, چنانچہ ایسا ہوا بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے اس موقع پر, اور بہت ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا, بہت سے لوگ بےچارے شیش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ اب کیا کریں, اور کفار نے بغلے بجانی شروع کر دی تھی کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا, اب تو معلوم ہوا کہ بالکل ہی دماغ خراب ہو گیا, اب تو ظاہر بات ہے کہ کچھ شک و شبہ کی بات رہی نہیں ہے, معاذ اللہ سنا معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد. لیکن یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد گئے دوڑے دوڑے کہ وہ تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات جو ہے گیا تھا بیت المقدس گیا, پھر آسمانوں پر گیا, پھر واپس آیا ہوں, اور اس راتی کے اندر تو حضرت ابوبکر نے ایک لمحے کو توقف ضرور کیا ہے اور پوچھا کیا واقعی وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں 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 کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں. وہ سمجھے کہ واقعی جگہ ہماری بات اب یہ اثر انداز ہو رہی ہے ان کے اوپر. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں, میں روزانہ مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے, تو ایک دفعہ اگر وہ آسمان پر چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے. تو حضرت ابوبکر کو اسی دن سے پھر صدیق, تصدیق کرنے والا, انتہائی تصدیق کرنے والا یہ خطاب جو ہے در حقیقت اس واقعے کے بعد ہوا ہے. وہ شجرت الملعونۃ فی القرآن, اسی طریقے سے قرآن میں جو ذکر ہے کہ جہنم کے عین تہ کے اندر سے ایک درخت ہوگا جس کو کہ زقوم کہتے ہیں, اور اس کے خوشے ایسے ہوں گے کہ انہو رؤوس الشیاطین, یہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے, اور وہی کھانے کو ملے گا, صرف نہایت کڑوا کثیرہ چیز جو ہے جہنم والوں کے لیے خوراک ہوگی. تو وہ لوگوں نے کہا چاہ رہے ہوئے, یہ بھی کہتے ہیں جہنم میں آگ ہے, آگ میں درخت کیسے آ گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں, لہذا ان کے بارے میں فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. یہ ساری چیزیں در حقیقت لوگوں کو اندر میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہیں, اور یہ کہ ان سے ان لوگوں کے اندر طغیانی سرکشی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا تمام فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو, تو سجدہ کیا ان سب نے سوائے ابلیس کے. قال اسجد لمن خلقت طینا, اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے گارے سے. قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی, اس نے کہا کہ پروردگار یہ جو شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دے دی ہے اور مجھ پر اس کا اکرام کر دیا ہے, نہیں نخرتنی, اگر تو مجھے ڈھیل دے دے, مؤخر کر دے, لمبی زندگی دے دے, الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک, لَأَحْتَرِقَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا, تو میں اس کی پوری کی پوری نسل اور اولاد کو لگام دے دوں گا اور ان کو جو ہے گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے. قَالَ اذْهَبْ, اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ دفع ہو جائے. فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ, تو جو بھی ان میں سے تمہاری پیروی کرے گا, فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا, تو پھر جہنم ہی تمہارے لیے بدلہ ہوگا, اور وہ بدلہ پورا بدلہ ہوگا, یعنی تمہارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی تمہاری پیروی کریں گے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ, اور ان کو گھبرا لو, ان کو ڈرا لو, جن کو بھی ان میں سے تم ڈرا سکتے ہو, بے صوتے کا اپنی آواز سے, واجب علیہ ہی اور چڑھا لاؤ ان کے اوپر, بے خیلے کا اپنے سواروں کو, و رجلے کا اور اپنے پیادوں کو, و شارک ہوں فی الاموال والاولاد وعید ہوں, اور ان کے ساتھ مال اور اولاد میں شرکت اختیار کر لو, اور ان کو وعدے دو, وما یعدہم الشیطان الا غرورا, لیکن نہیں وعدے دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کے وعدے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا, کوئی طاقت حاصل نہیں ہوگی. وکفا بربک وکیلا, اور رب تیرا رب جو ہے کافی ہے اس کام کے لیے اور اس کے کارسازی کے لیے. ربک الذی یسجی لکم الفلک فی البحر, تمہارا رب وہی ہے جو چلاتا ہے کشتیوں کو دریا میں. لتبتغوا من فضلہ, تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو, اس کے ذریعے سے تجارت کرتے ہو, ادھر کا مال ادھر لے گئے, ادھر کا مال ادھر لے آئے. انہ کان بکم رحیما, یقیناً وہ تمہارے بارے میں مہربان ہے, رحیم ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, اور جب تمہیں بحر میں, دریا میں, سمندر میں کوئی تکلیف جو ہے تم پر آن پڑتی ہے, یعنی کوئی طوفان آ گیا, وَاللَّهُ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ, تو سب کے سب بھول جاتے ہو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, یعنی اس وقت صرف اللہ کو پکارتے ہو, اے اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے. فَلَمَّا نَجَّاكُمُ مِنَ الْبَرِّ, اور جب تمہیں وہ نجات دے دیتا ہے اور لے آتا ہے خشکی پر, آرستم, تو تم پھر جاتے ہو اور اعراض کرتے ہو. وکان الانسان کفورا, اور یقینا انسان بہت ہی ناشکرا ہے. اف امین تم یقصر بکم جانب البر, تو کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں خشکی ہی میں کہیں دھسا دے, خسف ہو جائے, زمین کے اندر دھسا دیے جاؤ. جگر کا بڑا پیارا شعر ہے کہ آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں, ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں, خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ اگر تم اب آ گئے خشکی پر تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی. ابھی آپ نے سنا ہوگا ساؤتھ انڈیا میں بہت بڑے پیمانے پر خسف ہوا ہے, بہت بڑا رقبہ جو ہے زمین کا دھنس گیا ہے, کئی گاؤں جو ہیں وہ نیست و نابود ہو گئے کیرالا کے علاقے میں. اب امین تم یکسر بکم جانب البر, تو کیا تمہیں ڈر نہیں ہے کہ وہ تمہیں دھسا دے خشکی کے اندر, او یرسل علیکم حاصبا, یا خشکی میں تم پر کوئی ایسی زبردست آندھی بھیج دے جس میں پتھر بھی آ رہے ہوں. ثم لا تجدوا لکم وکیلا, اور پھر تم اپنا کوئی بھی کاروبار, کوئی بھی کارساز اور کوئی نگہبان نہ پاؤ. ام امنتم ان یعیدکم فی تارۃ اخرى, اور کیا تم نچنت ہو گئے اس سے کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے. فیرسل علیکم قاصفا من الریح, اور تم پر ایک زبردست جھکڑ والی ہوا بھیج دے، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور پھر غرق کر دے تمہیں تمہارے کفر کی پاداش میں، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا، اور پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی ایسی ہستی جو ہم سے بات پوچھ کرنے والی ہو یا اس قوم کو یا اس شخص کو تم تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کا بہت اکرام کیا ہے، بہت اعزاز کیا ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں سوار کرایا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ خشکی پر اونٹوں پر سواری کرتے ہیں، گھوڑوں پر کرتے ہیں، خچروں پر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بحر میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، کشتیوں میں، جہازوں میں سواری کرتے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں رزق دیا ہے پاکیزہ چیزوں کا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں فضیلت دی ہے بہت سی اپنی مخلوق پر، بہت ہی زیادہ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ افضل ہے انسان جو ہے، اشرف المخلوقات ہے، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اشرف۔ کیوں؟ کہ سب سے زیادہ اشرف المخلوقات اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو فرشتے ہیں، جو نور سے پیدا کیے گئے، اللہ سے انتہائی قرب رکھتے ہیں۔ لیکن سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا حضرت آدم کو، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی شک نہیں رہا کہ اشرف المخلوقات جو ہے وہ آدم تھے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یوم ندعو کل ناس بامامہم، جس دن کہ ہم پکاریں گے ہر قوم کو ان کے اماموں کے ساتھ۔ یہ وہی حشر کا میدان، جیسے آپ نے عدالتوں کے باہر آوازیں لگتی دیکھی ہوگی، فلاں 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 آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ، اسی طرح ایک ایک قوم کے بعد جو ہے پکارا جائے گا، اور قوم آئے گی اور ان کے ساتھ ان کے لیڈر لوگ جو ہیں، ان کے امام بھی آئیں گے۔ فمن اوتیا کتابہ ہوں گے یمین ہی، تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں، فولائے کا یقرؤون کتابہ ہوں، تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ومن کانا فی ہذہ اعمی، اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا، حقائق کو دیکھنے سے منکر رہا، اس نے نہ کائنات کے گواہیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، اس کی توحید کو پہچانا، نہ آخرت کو پہچانا، نہ نبی کی آواز پر اور دعوت پر کان دھرا، فہوا فی الآخرت اعمی واضل سبیلا، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہو کر اٹھے گا، بلکہ اور بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا راہ حق سے۔ اب یہ ایک آیت آ رہی ہے بہت اہم، یہ اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ اس سے پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ یونس میں بھی آیا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بے قرآن غیر حاضہ اور بدل ہو، اے محمد یہ قرآن جو ہے یہ بہت ریجڈ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، بہت انکمپرومائزنگ ہے، آپ یا تو کوئی اور قرآن پیش کریں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ترمیم کیجیے، تبدیلی کیجیے۔ وہاں آیا تھا ما یکون لی ان ابدل لہ من تلقاء نفسی، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے، اپنی جی سے اس میں کوئی ترمیم کر دوں۔ وہی بات زیادہ زوردار انداز میں یہاں آ رہی ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور وہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچنا دیں، آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ جو وہی ہم نے آپ کی طرف کی ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ اب پریشر کتنا تھا حضور کو، اس کا اندازہ کیجیے، اور اس پریشر کی وجہ سے کیا کیفیت آپ کی تھی۔ وَإِذَا لَتَخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کر دیں گے تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، آپ کا ذاتی جھگڑا تو ان سے کوئی ہے ہی نہیں، جھگڑا تو سارا اس قرآن کا ہے، قرآن نے ان کے سارے معبودوں کو باطل قرار دے دیا، قرآن نے ان کے دین کو جو ہے غلط قرار دے دیا، تو سارا جھگڑا ان کا قرآن سے، آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی بجائے کچھ اور پیش کر دیں، اس میں قرآن غیر حاضہ اور بدل ہو، تو یہاں الفاظ کیا ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، وہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بتلا دیں اس سے کہ جو ہم نے وہی کیا ہے آپ کی طرف، تاکہ آپ کچھ اور چیز تصدیق کر کے ہماری طرف منسوب کر دیں۔ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، یہ بالکل اسی طرح کی بات آ رہی ہے سورہ یوسف میں تھی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ وہ عورت جو تھی زلیخا، اس نے قصد کیا تھا یوسف کا، اور یوسف بھی قصد کرتا بردنائے تب بشری، اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک برہان۔ وہی معاملہ یہاں ہے، لولا ان ثبتنا کا، اگر ہم نے آپ کے پاؤں کو جمع نہ دیا ہوتا، لقد کتنا ترکن و الیہم شیئا قلیلا، تو آپ تو قریب ہو ہی گئے تھے ان کی طرف کوئی تھوڑا سا جھک جانے کو، پریشر اتنا تھا کہ کسی طرح سے کوئی یہ لوگ ماننے کو تیار ہو جائیں، کسی چیز کے اندر کوئی تھوڑی سی جو تبدیلی کر دی جائے، ترمیم کر دی جائے. تو یہ بھی یہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کو نہ تھاما رکھا ہوتا اور ثبات آپ کو نہ دیا ہوتا نہ اور تثبیت نہ ہوتی آپ ہماری طرف سے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے مائل ہو جاتے اور اس پریشر کی وجہ سے جو ہے آپ کسی نہ کسی معاملے میں ترمیم پر اور کمپرومائز پر آمادہ ہو جاتے. اب دیکھیے سخت ترین الفاظ آ رہے ہیں جیسے کہ سورہ انعام میں آئے تھے، اذ اللہ ازقناک ضیف الحیات و ضیف الممات. اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنا عذاب دیتے دنیا کا، دنیا دگنا دیتے آخرت کا. ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. لیکن اس کے اوپر ہمیں یہ کہنا ہوگا یہ بالفرض کے ساتھ ہے، بالفرض ظاہر بات ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، بالفرض اگر ایسا ہو جاتا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور وہ اس پر بھی تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہاں سے اس زمین سے جو ہے وہ نکال دیں، گھبرا کر یہاں سے جانے پر مجبور کر دیں. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو یہاں سے. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ بھی پھر آپ کے بعد یہاں زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے. یہ نہیں کہا کہ نکال نہیں سکیں گے، نکالنے والی بات تو اب ہو گئی، ہجرت تو ہونی ہے، آپ کو جانا ہے. یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو نکال دیں یا یہ کہ آپ کو قتل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو راستہ جو تجویز کیا وہ ہجرت کا تھا، اور آپ نے اپنے رسول کی پوری حفاظت کے ساتھ انہیں نکال دیا. آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، حالانکہ گھر کا جو ہے چاروں طرف سے گھیراؤ کیا ہوا تھا اور لوگ پہرا دے رہے تھے، لیکن یہ کہ آپ کو کسی نے نہیں دیکھا. تو اس طریقے سے آپ جب جا کر غار ثور میں روپوش ہوئے ہیں تو عین اس کے دروازے پر پہنچنے کے باوجود جو ہے کسی نے جھانک کر نہیں دیکھا غار کے اندر، ورنہ یہ کہ حضور نظر آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ موجزانہ حفاظتیں مل گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ نہیں نکال سکیں گے، اس لیے کہ ہجرت تو اب فرض تھی کہ ہونی ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کو انہوں نے یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا تو خود بھی یہ زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے، جیسا کہ ہوا 2.5 سال بعد، 2.25 سال بعد ہی جو ہوا ہے غزوہ بدر، اور 70 ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں میدان بدر میں کھیل رہے، تو کہاں رہ سکے حضور کے بعد. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ سنت ہے، یہ جو ہمارا دستور ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے رسول کی حیثیت سے بھیجا. جب بھی کبھی کسی رسول کے خلاف اقدام جو ہے وہ قوم کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بچا لیتا تھا اور لوگوں کو تباہ کر دیتا تھا. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور تم نہیں پاؤ گے ہمارے طریقے اور ہمارے دستور میں کوئی فرق اور کوئی تفاوت. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ ہے وہ پنج وقتہ نماز کا حکم. قائم رکھو نماز کو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے ہو جانے تک. یہ سورج ذرا ڈھلتا ہے تو ظہر ہے، اس کے بعد ذرا اور نیچے جاتا ہے تو عصر ہے، سورج کے غروب کے فوراً بعد مغرب ہے. غسق اللیل، جب رات جو ہے وہ خوب گہری ہو گئی، تاریخ ہو گئی، تو وہ عشاء ہے. چار نمازیں تو اس میں ہیں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اور پانچویں وقرآن الفجر. فجر کی نماز نہیں کہا، فجر میں قرآن کا پڑھنا، اسی لیے فجر کی نماز میں ذرا طویل قرات ہوتی ہے، یہ پسندیدہ ہے. ان قرآن الفجر کانا مشہودا، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے وہ روبرو ہوتا ہے. یہ روبرو ہونا دو اعتبارات سے ہے، ایک تو انسان جب پڑھتا ہے اور جب نمازی بھی اگر دھیان کر رہے ہوں تو اس وقت ان کا براہ راست تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ صبح کا وقت ہے، تازہ تازہ اٹھے ہیں، رات کو آرام کیا ہے، حواس جو ہیں وہ بالکل بجا ہیں، انسان جو ہے تر و تازہ ہے، تو اس حالت میں جب نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ حضوری انسان کو نصیب ہوتی ہے. اور ایک اس اعتبار سے کہ فجر کی نماز میں فرشتے جو ہے جمع ہوتے ہیں، رات کی ڈیوٹی والے بھی فجر پڑھ کر جاتے ہیں اور دن کی ڈیوٹی والے فجر میں شریک ہو کر، فجر میں شامل ہو کر پھر ڈیوٹی شروع کرتے ہیں، تو گویا کہ دونوں گروپ جو ہیں وہ دونوں جو ان کی شفتیں ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں. مشہودہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، اور رات کے کچھ حصے میں آپ تحجد کا اہتمام کریں قرآن کے ساتھ، بہی تحجد کے ساتھ بہی کے لفظ کو نوٹ کیجئے. یہ نہیں کہ صرف 8 رکعتیں پڑھ لی یا 20 رکعتیں پڑھ لی، نہیں، اصل میں شاید قرآن کتنا پڑھا اس میں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ رات کا کچھ حصہ جو ہے گزارا کرو. نَافِلَةً لَّكَ، یہ آپ کے لیے اضافی شے ہے، یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے فرض نہیں ہے، آپ کے لیے فرض کے درجے میں ہے. اصا یب اص کا رب کا مقام محمود، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب کھڑا کرے گا مقام محمود پر. یہ میدان حشر کا کوئی مقام ہے، کوئی رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، یہ ابھی آگئی ہجرت کی آیت، اور کہو یہ اپنے پروردگار سے، اے میرے پروردگار مجھے داخل کر، جہاں بھی داخل کرنا یعنی مدینے میں، مُدْخَلَ صِدْقٍ سچائی کے ساتھ داخلہ ہو جا میرا. وہاں پر ظاہر بات ہے کس قدر سچائی کے ساتھ داخلہ ہوا ہے، کہ وہاں تو اہتمام ہو رہا تھا آپ کے ویلکم کا، استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، کئی دن سے لوگ جو ہیں آ کے انتظار کر کے جاتے تھے شام کو. وہ اخرجنی مخرجہ صدقن، اور نکال مجھے جہاں سے بھی نکالنا ہے وہ بھی سچائی کے ساتھ نکلنا ہو، یعنی کوئی گزن نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی بے عزتی نہ ہو. نکلتے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے آپ کو وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ لے آیا. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے مجھے عطا کر دے خاص اپنے پاس سے حکومت کی مدد، کہ اب مجھے مدینے میں جہاں پہ مجھے لے کر تو جا رہا ہے مجھے وہاں حکومت عطا کر، تاکہ میرے ہاتھ میں اختیار ہو، اس اختیار کے ساتھ میں وہاں پر تیرے دین کو قائم کروں، نافذ کروں، تاکہ دنیا میں دین کے بول بالا ہونے کی شکل پیدا ہو جائے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی بھاگ جانے والی شے، یہ صرف اس وقت تک ڈنکا بجاتا ہے جبکہ حق اس کے مقابل میں نہیں آتا، لیکن جب حق مقابلے میں آ جاتا ہے تو باطل کو دم دبا کر بھاگنے کے سوا کوئی اور شکل نہیں میسر ہوتی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اتار رہے ہیں اس قرآن میں وہ چیزیں، وہ آیات جو شفا ہیں اور رحمت ہیں اہل ایمان کے حق میں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو ظالم ہیں، گناہ گار ہیں، جو زیادتیاں کرنے والے ہیں، ان کو تو وہ بڑھاتا ہے صرف خسارے ہی کے اندر. یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یہ ہم سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں پڑھ چکے ہیں. اسی قرآن سے بہت سے لوگوں کو ضلالت اور گمراہی ملتی ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر اپنے نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو وہ ذرا اعراض کرتا ہے، ہم سے رخ موڑ لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو جو ہے وہ بچا جاتا ہے، ہماری طرف سے کنی کترا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کان یوسا، تو بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. ہونا کیا چاہیے کہ انسان پر اگر رحمت ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کی بارش کر رہا ہے تو اس میں بھی اترانے والی بات نہ ہو، اللہ سے غفلت نہ ہو، اللہ کا شکر انسان ادا کرتا رہے، اور جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں جس جس کا حق ہے وہ ادا کرے، اور اگر کہیں تکلیف آ گئی ہے، کہیں کوئی دقت آ گئی ہے، تنگی آ گئی ہے، تو اس میں صبر کرے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ پر توقع رکھے کہ اللہ اس صورت حال کو بدل دے گا. قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ سب عمل کرتے ہیں اپنے ڈھنگ پر یا اپنے سانچے پر. یہ شاکلہ کا لفظ بہت اہم ہے، شاکلہ پیٹرن کو کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چیز ڈھالنی ہو، اگر لوہا ڈھالنا ہے، کسی خاص شے بنانی ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں سانچہ بنایا جاتا ہے، پیٹرن بنایا جاتا ہے، تاکہ اس کے اندر لوہے کو پگھلا کر ڈال دیا جائے گا تو وہ اسی کی شکل اختیار کر لے گا. اسی طریقے سے ہر انسان کی شخصیت کا ایک پیٹرن ہے، وہ کس سے بنا ہے، جینز ہیں. آج ہم جانتے ہیں وہ جینز جو ہیں ہمیں ملے ہیں، جینیٹکس جو ہے آج کی بہت بڑی سائنس بن چکی ہے، جینیٹیکل انجینئرنگ جو ہے اور بہت آگے سے آگے جا رہی ہے، کیا سے کیا انسان کر رہا ہے، کلوننگ ہو رہی ہے وغیرہ، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، جینز ملے ہیں باپ سے بھی، ماں سے بھی، کوئی دادا سے بھی آ گیا، کوئی پردادا سے بھی آ گیا ہے. یہ جینز جو ہیں ان سے ہماری شخصیت بنتی ہے بنیادی طور پر. پھر ہم ایک خاص قسم کے ماحول میں رہے، پیدا ہوئے، بلے بڑھے، خاص قسم کی تعلیم ہمیں حاصل ہوئی، یہ انوائرمنٹل فیکٹرز یہ ہیں، یہ بھی ہماری شخصیت اور سیرت اور شخصیت کی تشکیل میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ کچھ نہ کچھ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو ہر شخص جب فیصلے کرتا ہے کہ اس میں ان جینز کا بھی دخل ہوتا ہے، اس کے تعلیم اور تربیت جس انداز میں، اس کا بھی دخل ہوتا ہے. لیکن البتہ اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا تو وہ حساب لے گا ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کر، ان سب کے لیے مائنس پلس کر کے. کسی کو بہت اچھے جینز دیے تھے تو حساب سخت لے گا، کسی کو اتنے اچھے نہیں دیے تھے حساب نرم لے گا، کسی کے لیے حالات زیادہ موافق کیے تھے تو حساب سخت ہو جائے گا، کوئی بہت زیادہ ناموافق حالات میں رکھا گیا تھا تو حساب نرم ہو جائے گا. یہ سارے فیکٹرز اکاؤنٹ فار ہوں گے. قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجئے کہ ہر ایک کرتا ہے اپنی شخصیت کے سانچے کے مطابق عمل کرتا ہے. فربکم اعلم بمن ہو اہدا سبیلا، تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون وہ ہے کہ جو راستے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہدایت پر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، روح انسانی. یہ ایک سوال تھا تین سوالوں میں سے کہ جو یہود نے سکھائے تھے قریش کو، روح کیا ہے. قل روح من امر ربی، کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، یہ عالم امر کی شے ہے، فرشتے امر کی شے ہیں، ارواح انسانی امر کی شے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی امر ہے، یعنی جو وحی ہوتی ہے وہ بھی امر ہے، فرشتہ جو ہے وہ وحی کرتا ہے روح کو، جو وحی آتی ہے وہ ان کانوں سے نہیں سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں وہ قلب کا بڑا راز نزول ہوتا تھا، اس لیے وہ بھی امر کی شے ہے، تو روح جو ہے وہ امر کی شے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں نہیں دیا گیا علم سے مگر بہت کم حصہ، اس امر کی اصل حقیقت تو تم نہیں جان سکتے، وہ تمہارے فہم سے ماورا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں آپ سے، سلب کر دیں وہ شے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی قرآن جو ہم نے آپ پر اتارا ہے، یہ ہم نے اتارا ہے، یہ تو آپ کی اپنے ذہن کی پیداوار تو نہیں ہے، اب جب چاہیں یہ سلب کر سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں، یہ اصل میں دوسروں کو سنایا جا رہا ہے، کہ یہ نہ سمجھو یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ ہماری جو ہے وحی ہے، اور ہم جب چاہیں ان سے سلب کر سکتے ہیں۔ ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، پھر جب ہم اسے سلب کر لیں گے آپ سے، تو آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے کسی کو بھی کارساز، یعنی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ دوبارہ آپ کو یہ قرآن مجید جو ہے اللہ سے لے کر دے دے، الا رحمت من ربک، مگر آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے ایسا ہونے کا کوئی سوال نہیں، آپ سے اس قرآن کے سلب کیے جانے کا کوئی سوال نہیں۔ ان فضلہ کان علیک کبیرہ، یقیناً اللہ کا فضل جو ہے وہ آپ پر بہت بڑا ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں، لا یأتون بمثله، ہر جن نہیں لا سکیں گے اس کے مثل، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ ایک دوسرے کی آخری حد تک مدد کر لیں۔ یہ ہے وہ چیلنج اصل میں جو میں نے کہا تھا کہ یہاں پر تو پورے کتاب کی بات ہو، اس قرآن جیسا قرآن، اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر کے دکھاؤ، اور نہیں کر سکو گے تم۔ پھر سورہ ہود میں ہم نے پڑھا، اچھا پورا قرآن نہیں، 114 صورتیں نہیں، 10 صورتیں ہی بنا کے دکھا دو، اور 10 صورتیں بھی چھوٹی صورتیں لے لو آخری پارے کی، چھوڑ دو سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو اور سورہ نساء کو اور سورہ مائدہ کو، آخری پارے کی 10 صورتیں لے لو، پھر اس سے بھی نیچے اتر کے برسبیل تنزل ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ تو 3 صورتیں ہیں کہ جو مکی ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں پورے قرآن، سورہ ہود میں 10 صورتیں، سورہ یونس میں 1 صورت، پھر مدنی صورت میں سورہ بقرہ میں پھر وہ 1 صورت والی بات دہرائی، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اگر یہ نہ کر سکو، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے تو ہم نے تیار کر رکھی ہے لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں۔ فَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال جو ہے وہ طرح طرح کے اسالیب کے اندر بیان کر دی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں اور ناشکری کی روش اختیار کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اب یہاں وہ مطالبات آ گئے جو حضور سے وہ کرتے تھے، جو میں سورہ انعام سے آپ کو سناتا آ رہا ہوں کہ یہ مطالبے وہ کرتے تھے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا، یہاں تک کہ آپ اس زمین سرزمین مکہ میں سے ہمارے لیے ایک چشمہ برآمد کر دیں، اور تکون لکا جنت من نخیل و عنبن، یا نمبر 2 آپ کے لیے ایک باغ جو ہے مکے کے اندر تیار ہو جائے فوراً، جس کے اندر کھجور کے درخت بھی ہوں اور انگور کی بیلیں بھی ہوں، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور ان کے اندر جا بجا ندیاں بھی بہہ رہی ہوں۔ نمبر 3 اور تصبح السماء کما زامت علینا کسفن، یا پھر یہ کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر، جیسا کہ آپ کا خیال ہے کہ قیامت آئے گی تو یہ آسمان جو ہے وہ پھٹے گا، تو اس کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیجیے۔ نمبر 4 اور قاتلہ باللہ والملائکہ کے قبیلہ، یا پھر یہ کہ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے بالکل سامنے لا کے کھڑا کر دیجیے، تب ہم مان لیں گے۔ اور یہ کونہ 5 اور یہ کونہ لکا بیت من زخرفن، یا آپ کے لیے ایک محل بن جائے سنہرا، اور ترقا فی السماء، نمبر 6 یہ آسمان میں چڑھ کر دکھائیں، اور نمبر 7 ولن نؤمن لرقیہ کا، اور ہم آپ کو چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتاباً، یہاں تک کہ آپ نازل کریں ہمارے اوپر ایک کتاب، نقرؤہ، جسے ہم خود پڑھ لیں. قل، اے نبی ان تمام باتوں کے جواب میں آپ ایک ہی بات کہیے، قل سبحان ربی، اللہ پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں سوائے ایک بشر کے اور رسول کے. میں نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا جو مجھ سے یہ مطالبے کر رہے ہو. میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس خزائن ہیں اللہ کے، یہ حضرت نوح کے بیان میں بھی ہم پڑھ چکے، حضور کے بیان میں بھی سورہ نام میں آیا. میں یہ نہیں کہتا ان بھی خزائن اللہ کے، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا ولا عالم الغیب، نہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے. اگر میں غیب کا علم حاصل ہوتا لاستکثرت من الخیر، تو میں تو بہت سی بھلائی بہت سا دولت جمع کر لیتا. تو میں نے تو یہ دعویٰ کیا نہیں. میرا دعویٰ کیا ہے کہ میں بشر ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، لیکن یوحا الیہ، مجھ پر وحی ہوئی ہے، بس میں بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی کی گئی ہے، اللہ نے مجھے چن لیا ہے. تو مجھ سے مطالبہ کرو تو اس کے مطابق کرو. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ان کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آتے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی. الا ان قالوا، سوائے اس نے کہ انہوں نے یہ کہا، ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا، آسمان سے وہ پروں کے ساتھ اڑتا ہوا نیچے آتا، اور اس کے پاس جو ہے پھر کوئی کتاب ہوتی، وہ کتاب کھول کے پڑھ کے ہمیں سناتا، ہمیں معلوم ہوتا واقعی اس کائنات کے بادشاہ کی طرف سے کوئی شفیر آیا ہے اور اس کا فرمان ہمیں سنا رہا ہے. یہ ایک انسان ہم جیسا کیسے رسول ہو گیا؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے. قل، اے نبی کہیے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے ہوئے اطمینان کے ساتھ، یعنی یہاں اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے ان پر جو رسول بنا کر بھیجتے وہ فرشتے ہی کو بھیجتے. انسانوں کی ہدایت کے لیے تو انسان ہونا چاہیے. فرشتہ جو ہے در حقیقت اس کے ساتھ نہ کوئی نفس ہے، نہ اس کو پیٹ لگا ہوا ہے، نہ اس کے ساتھ شہوت ہے، تو وہ کیسے مثال بن سکتا ہے انسانوں کے لیے؟ انسانوں کے لیے تو انسان بن سکتا ہے وہی جس کے ساتھ یہ سارے تقاضے موجود ہوں، اور پھر وہ پاک اور صاف زندگی گزار کر دکھائے، تب تو حجت قائم ہوئی. سارے تقاضے دنیاوی اس کو لاحق ہوئے ہوں، اور پھر وہ یہ کہ سچائی کا، صداقت کا، عفت کا، عصمت کا، اپنی پاک دامنی کا پورا ثبوت دے، اللہ کے لیے قربانیاں دے کر دکھائے، اللہ کے لیے آزمائشوں میں سے گزر کر دکھائے، اور حجت بن جائے وہ. لیکن یہ کہ فرشتہ اگر ہوتا یہاں پر، فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو بھیج دیتے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اللہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے مابین. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. ومن یهد اللہ فهو المهتد، اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہوتا ہے ہدایت یافتہ. ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، فلن تجد لهم اولیاء، تو نہیں پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی رفیق، من دونہ، اس کے سوا. ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم، اور ہم انہیں اٹھائیں گے قیامت کے دن ان کے منہ کے بل، عمیا و بکما و صما، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے. ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. کلما خبت، جب ذرا ٹھنڈی پڑنی شروع ہوگی، زدناہم سعیرا، ہم اسے اور دہکا دیں گے. وہ جہنم کی آگ میں ذرا ٹھنڈی پڑنی شروع ہوگی، ہم اور اس کو دہکا دیں گا. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، یہ ان کا بدلہ ہوگا، جزا ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیاتنا، ہماری آیات کا. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا کنا عظاما و رفاتا، کیا جب کہ ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا. انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہمیں اٹھا لیا جائے گا دوبارہ ایک نئی تخلیق میں؟ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، قادر علی یخلق مثلہم، وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسی مخلوق پیدا کر دے. یہ ان جیسے کے لفظ کو یہاں نوٹ کر دیجئے. اصل میں یہ بات جان لیجئے کہ ہمیں جو جسم ملیں گے وہ ہمارے جیسے تو ہوں گے، ایگزیکٹلی وہ ہمارے یہ جسم نہیں ہوں گے جو ہمیں آخرت میں ملیں گے. یہ قرآن مجید میں 3-4 مقامات پر اس طرح آئی ہے، یہاں میں نے نوٹ کرا دیا آپ کو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارا یہ جسم جو ہے وہ تو ہر وقت تبدیل ہو رہا ہے. بچپن میں جسم کچھ اور کیفیت تھی، پھر نوجوانی میں کچھ اور ہے، بڑھاپے میں کچھ اور ہے. روز ہمارے، وہ تو آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ کتنے ملین جو ہمارے ہیں خون کے خلیات روزانہ مر جاتے ہیں، نئے پیدا ہو جاتے ہیں. گویا کہ کل جو خون میرے جسم میں تھا بہن ہی وہی خون آج میرے جسم میں نہیں دوڑ رہا ہے، وہ تو یہ کہ مرتے بھی جا رہے ہیں اور نئے پیدا ہوتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں جسم بدل رہا ہے. بلکہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون بوڑھی خاتون آئیں، انہوں نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے. حضور نے فرمایا کہ بڑی اماں بوڑھے اور لوگ تو جنت میں نہیں جا سکتے. اب وہ بیچاری رونے دھونے لگی، تو آپ نے فرمایا دیکھو بات کیا ہے کہ بوڑھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جوان کر کے داخل کرے گا، یہ بڑھاپے کے ساتھ نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے تو جوان ہو جائیں گے. تو کبھی کبھی حضور بھی بہت لطیف قسم کا مذاق کر لیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ جسم نہیں، اس جیسا جسم جس میں کہ ہمارا شعور، ہماری روح اور نفس، وہ تو وہی ہوگا جو محفوظ رکھا جائے گا، ودیت کر دیا جائے گا اس جیسے جسم میں. اللہ یخلق مثلہ وجعل له اجلا لا ریب فیہ، اور ان کے لیے اس نے ایک خاص وقت معین کر دیا ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. فاب الظالمون الا کفورا، سو یہ لوگ جو کافر ہیں، ظالم ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں مگر صرف کفر کے لیے اور ناشکری کے. قالوا لو انتم تملکون خزائن، اے نبی ان سے کہیے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم لوگ مالک ہو جاتے میرے رب کے خزانوں کے، میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم، تو تم تو پھر سب ان کو دروازے بند کر دیتے، روک دیتے، خشیت الانفاق، کہ کہیں ساری دولت خرچ نہ ہو جائے. وکان الانسان قطورا، اور انسان ہے ہی بہت دل کا تنگ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْتَ لَهَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کے ابتدا اور اختتام کے مابین بڑی مشابہت ہے. وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک جائزہ پیش کیا گیا، لیکن وہ جائزہ تھا ان کی جو خلافت راشدہ تھی، یعنی حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا دور حکومت. اس کے بعد سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کے زمانے تک کے جو حالات تھے ان کے اہم واقعات اس میں آ گئے تھے. لیکن یہاں اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور پھر فرعون کے ساتھ ان کا جو معاملہ رہا، وہ اس کے تذکرے سے یہاں بات ہو رہی ہے. گویا کہ یہ معاملہ پہلے ہے، وہ بعد کا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کو پہلے رکوع میں رکھا گیا ہے اور اس سے آخری میں. دوسرے وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پھر قرآن مجید کی عظمت کا بیان تھا کہ ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، اب اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آنا تو قرآن مجید کو مانو، ایمان لاؤ، محمد پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سایہ رحمت بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی طرح عظمت قرآن کا بیان اس آخری رکوع میں بھی آ رہا ہے. لقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو عطا کی تھی نو نشانیاں بہت واضح. فاسأل بنی اسرائیل، یہ نو معجزات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. سب سے پہلے تو عصا، پھر ید بیضا، اس کے بعد وہ قحط آئے، اور یہ کہ فصلوں کی بربادی ہوئی، طوفان آئے، جراد یعنی ٹڈی دل، امل یعنی چچڑیاں، زفاگع یعنی میڈک، ہر جگہ سے میڈک پھدک کر نکل رہا ہے، ہانڈی کھولی اور میڈک نکلا اندر سے، اور بارش ہوئی خون کی. یہ نو تھے وہ نشانیاں جو اللہ تعالی نے آل فرعون کو دکھائی. فسأل بنی اسرائیل جس جا ہوں، تو پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ جب وہ آئے تھے ان کے پاس، فقال له فرعون، تو فرعون نے کہا موسیٰ سے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تم پر کوئی جادو کر دیا گیا ہے. قال لقد علمت، حضرت موسیٰ نے بھی ترکی و ترکی جواب دیا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تقریباً ایک دوسرے کے بھائی تھے. حضرت موسیٰ کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی، اس فرعون کی چھوٹے بھائی کی حیثیت تھی، سات کھیلے تھے، سات پلے بڑے تھے محل کے اندر. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم خوب جانتے ہو کہ نہیں بھیجا ہے ان نشانیوں کو مگر اس ہستی نے کہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور انہیں بھیجا ہے تاکہ تمہاری آنکھیں کھلیں، یہ بصیرت افروز چیزیں بن جائیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، اور میرا گمان یہ کہ فرعون کو تباہ ہو کر رہے گا. اس نے کہا تھا اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. حضرت موسیٰ نے جواب دیا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، کہ تو تباہ ہو کر رہے گا. فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُ مِنَ الْأَرْضِ، تو چاہا اس نے کہ بنی اسرائیل کو زمین میں سے گھبرا کر باہر نکال دے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے غرق کر دیا اس کو بھی اور جو بھی اس کے ساتھ اس کا لاؤ لشکر تھا سب کو. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور پھر ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے اسکنوا الارض، اب تم زمین میں رہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وقت آئے گا، وَعْدَ آئِذَا جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تمہیں لے آئیں گے سب کو لپیٹ کر. اس آخری ٹکڑے کے بارے میں عام طور پر تو رائے یہی رہی اور اب بھی ہے، اس سے مراد آخرت، قیامت آئے گی تو ساری نوع انسانی کو لپیٹ کر اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر جمع کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے وہ اس عمل کی طرف کے جو آج دنیا میں ہو رہا ہے، سمجھیے کہ 50 سال سے ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ساری زمین میں منتشر ہو گئے تھے ڈایاسپورا، اب پھر یہ سمیٹ کر جیسے کہ جھاڑو پھیری جاتی ہے، کوڑا جمع کیا جاتا ہے، ادھر ادھر جھاڑو پھیری، ادھر سے جھاڑو پھیری، کوڑا ایک جگہ جمع کر لیا. باغ میں عام طور پر یہ فینومینن جو ہے عام نظر آتا ہے، پھر اسے بیاس لائی دکھا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. اسی طریقے سے ان کو لپیٹ کر ہر طرف سے اور اسرائیل میں جمع کیا جا رہا ہے. یہ اسرائیل، یہ تو ان کے خیال ہے کہ گریٹر اسرائیل ہم اپنی بنائیں گے، بہت بڑی مملکت بنائیں گے. لیکن ہونے والا جو کچھ ہے بالآخر، اگرچہ اونچ نیچ اس میں آئے گی، ابھی جو ہے ہمارے لیے کافی شکست کی بات ہو گئی ہے افغانستان میں، اور یقیناً ہمارے دل افسردہ ہیں جیسے کہ کرنل صاحب نے لکھا، میں نے آپ کو رکا ان کا سنایا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اونچ نیچ آتے رہتی ہے. تلکل ایام نداولہا بین الناس، یہ مسلمانوں پر حضور کے زمانے میں بھی غزوہ احد میں وقتی طور پر شکست آ گئی تھی، لیکن یہ کہ اس کے بعد کون سا ٹرن آنے والا ہے ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ بالآخر یہود کا ایک ایک فرد قتل ہوگا، ایک ایک فرد. اور وہ در حقیقت وہ عذاب استیصال جو ان پر آنا چاہیے تھا اور کافی طویل عرصے تک اللہ نے اسے مؤخر کیے رکھا ہے، یہ مستحق تو ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت کر کے اور انہیں اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر، عذاب استیصال جو قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر، قوم صالح پر، اس کے یہ مستحق ہو چکے تھے. لیکن اللہ نے رعایت کی اور پھر انہیں ایک اور موقع دیا حضور کی بعثت کے بعد کہ اب بھی اگر تم محمد کے دامن رحمت کے سائے میں آ جاؤ تو اب بھی تمہارے لیے موقع ہے کہ توبہ کر لو. ان بدبختوں نے اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کا خاتمہ ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام ہی کا نزول ہوگا دوبارہ، اور انہی کے ذریعے سے انہی کے ہاتھوں انہی کی نگاہوں کے سامنے یہ برباد ہوں گے. اور پھر یہ کہ کل روئے عرضی پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، آخر یہ ہو کر رہنا ہے. تو یہ جینا بکم لفیفہ، تمہیں سب کو ہم لپیٹ کر ہر طرف سے لے آئیں گے ایک سرزمین اسرائیل کے اندر. وبالحق انزلنا وبالحق نزل، اور اس قرآن کو ہم نے نازل کیا حق کے ساتھ، اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ. یہ بڑا زوردار انداز بیان ہے، ہم نے نازل کیا حق کے ساتھ اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ. یعنی یہ ایسے نہیں ہے، ایک ہوتا ہے کسی شاعر نے ایک دیوان لکھ دیا، کسی نے پسند کیا، کسی نے ناپسند کیا، کیا فرق واقع ہوا؟ کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، کسی نے پسند کی، کسی نے کوئی خاص پسند نہیں کی، کوئی فرق واقع نہیں ہوا. یہ قرآن جو ہے یہ قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے. اب اس کو مانو گے تو نجات ہے، نہیں مانو گے تو ہلاکت ہے، بربادی ہے. تو بالحق یہ نتیجہ خیز بن کر آیا ہے. اسی کو آخری پارے میں کہا گیا ہے کہ انہو لقول فصل وما ہوا بالحزل، یہ قول فصل بن کر نازل ہوا ہے، قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے. یہ جو ہے حرز سرائی نہیں ہے، یہ یاوا گوئی نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت قول فیصل ہے. وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر مبشر اور نذیر بنا کر، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے. وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی بکس، اور یہ قرآن جو ہے اسے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو پڑھایا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کو وقفے وقفے سے سنائیں. ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اتارا ہے بطرز تنزیل، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، کہہ دیجئے چاہے اس پر ایمان لاؤ چاہے مت لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا اس سے پہلے، یعنی اہل کتاب، اذا تتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گر پڑتے ہیں سجدے میں، ویقولون سبحان ربنا، اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا. یہ اشارہ ہے کہ جو ڈیوٹرانومی جو ہے کتاب الاستثناء جو ہے جو تورات کی، اس کے اندر 18ویں باب میں 18ویں آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل، ان میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، پھر وہ وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا. تو اس کا مصداق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ اہل کتاب کے جو علماء حق پرست تھے انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یسی وہ جو پیشن گوئی ہے اس کے مصداق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل پر روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے اندر بڑھ جاتی ہے ان کی عاجزی، اور ان کے اندر جو ہے فروتنی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. اب وہ دو قل آ رہے ہیں جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی دو آیتیں آ رہی ہیں قل کے ساتھ، اور پھر سورہ کہف کے آخر میں بھی دو آئیں گی. ان دونوں کا مضمون بھی ذات باری تعالیٰ اور اس کی عظمت، اور ان دونوں کا مضمون بھی ذات باری تعالیٰ اور عظمت اور توحید، اور یہاں بھی توحید. پہلی آیت قل، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، ان سے کہیے کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو. ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنا، جس کو بھی پکارتے ہو یہ سمجھ لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، تمام اعلی صفات اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہیں. ولا تجہر بصلاتک کا ولا تخافت بہا، اور اپنی دعا اور اپنی نماز کو نہ تو بہت بلند آواز سے کیا کرو اور نہ بہت ہی چپکے سے. وابتغ بین ذلک سبیلا، بلکہ اس کے بین اپنا موقف رکھا کرو. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور کہو کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے کہ کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہیں اس کا کوئی ساجی ہوا ہے بادشاہت میں. ولم یکن لہ ولی من الذل، نہیں اس کا کوئی ولی ہے اس کی کسی کمزوری کے باعث. یعنی تم دوستیاں پالتے ہو اپنی ضرورت کے تحت، اور تمہیں دوست کی بات ماننی پڑتی ہے کیا غلط بھی ہو، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے خود کوئی غلط بات اس سے منوانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی دوستی اس نوعیت کی نہیں ہے، اس کی کوئی کمزوری نہیں، احتیاج نہیں، اسے کسی دوستی کی ضرورت اپنی احتیاج یا کمزوری کے باعث نہیں ہے. وکبر ہو تکبیرہ، اور اس کی بڑائی کا اعلان کرو جیسا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے. اس کی تکبیر، اس کی کبریائی کا اعلان، اور اس کی کبریائی کا قیام جو ہے وہ بھی شامل ہوگا کہ واقعتاً وہ نظام قائم ہو جائے جس میں اللہ واقعی سب سے بلند ہو اور اس کی بات سب سے اونچی ہو جائے.